سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانم شیخ العرب و راجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. زندگانی میں کیا شادمانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی. نگہ عارض قیضا نگہ عارض کا فیضان ہے سارے کو، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی. نگہ عارض کا فیضان ہے سارے کو، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی. راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، تقوا کہتے ہیں کف النفس عن الہوا، اپنی ناجائز خواہشات کو دبانا، اس پر عمل نہ کرنا. تو اس راستے میں تقوا اختیار کرنے سے دل کو کچھ رنج آتا ہے، غم آتا ہے، لیکن وہ فانی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اور وہ غم ناسمجھی کا ہوتا ہے کہ انسان اگر آگ سے بچ جائے، جلنے سے بچ جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے. اسی طرح سے کوئی مصیبت آ گئی، سانپ بچھو آ گیا کاٹنے، مصیبت سر پہ آ گئی لیکن کسی طرح بچ گیا تو کس قدر خوشی ہوتی ہے، کس قدر راحت ہوتی ہے کہ ہاں ہم بچ گئے نقصان سے. تو یہ ناسمجھی کا غم ہوتا ہے کیونکہ گناہ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ ہم کو نہیں ہے اور نفس ہمیں بہکاتا ہے. تو جس دن یہ سمجھ آ گئی کہ گناہ نقصان دہ چیز ہے، اس دن یہ رنج بھی غائب ہو جائے گا.
راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، روح کو پرخوشی روح کو جاودانی ملی، پرخوشی روح کو جاودانی راہ تقوا سے کچھ رنج پانی ملا، راہ تقوا میں کچھ رنج پانی ملا، پر خوشی روح کو جاودانی ملی. ان سے نسبت ہے سیر ہے دوستو، نسبت دوستو، دل کی ہر وقت جو نگہبانی ملی، دل کی ہر وقت
سے نسبت کا ہے تو
دل کی حلوہ جو نگہبانی
گناہ کا تقاضا پہلے دل میں آتا ہے. جب دل کی پاسبانی نصیب ہو گئی تو گناہ کیسے ہوگا. دل کی عبادت دل کی نگہبانی سب سے بڑی عبادت ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دل جسم کا بادشاہ ہے, بادشاہ جو کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری بہت بڑھیا ہوتی ہے, اس کا بدلہ بہت بڑھیا ملتا ہے. جب دل کی نگہبانی نصیب ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال کا مواخذہ ہوگا, اس کا استحضار پیدا ہو جانا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, تو ہم گناہ کریں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے, دوزخ کو کیسے بھگت دیں گے. یہ نگہبانی نصیب ہو گئی, یہ سب سے بڑی عبادت ہے.
سب کو نسبت ملی شیخ کے خیر سے, سب کو نسبت ملی شیخ کے خیر سے, بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی, بدگمانوں کو بس بدگمانی
بدگمانی کا مرض بہت خطرناک ہے اور یہ اللہ والوں سے دور کر دیتا ہے, صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور بڑی دولت سے محروم کر دیتا ہے. قلب کو اپنے بالکل صاف رکھنا چاہیے, جسی اسی لیے جب تک کہ کسی اللہ والے سے کامل مناسبت نہ ہو تو اس سے بعید نہیں ہونا چاہیے. کامل مناسبت پیدا کرے اور ان کے قریب ہو اور عشق و محبت کو بڑھائے, کیونکہ عشق وہ چیز ہے جس سے یہ دولت ملتی ہے. اور یا تو علم ایسا بڑا ہو کہ شیخ کے ہر عمل کا کی تعویل کر سکے, اس کو معلوم ہو کہ یہ عمل میرے شیخ کا سنت کے مطابق ہے. اور اگر بدگمانی ہوگی تو اس سے دور کر دے گا اور اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے شیخ کی محبت اللہ کے راستے کے تمام دروازوں کے قفل کی کنجی ہے, شیخ کی محبت. اور فرماتے تھے کہ کنجی کے دندانے جتنی تیز ہوتے ہیں اتنے ہی جلدی تالا کھلتا ہے. لہذا اپنے شیخ کی محبت کو بڑھانا چاہیے, مانگنا بھی چاہیے بڑھانا بھی چاہیے, اور اس کے جو لوازم ہیں محبت کو بڑھانے کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے.
سب کو نسبت ملی شیخ کے بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی, اہل عقبا دو جہاں مل گئے.
عقبا کے معنی آخرت, یعنی جو آخرت کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے, اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے, اس کو آخرت تو ملتی ہی ملتی ہے, دنیا خود بخود اس کے پیچھے چلی جاتی ہے, جو مقدر ہوتا ہے اس کے پیچھے چلا آتا ہے. وہ اہل عقبہ کے معنی اہل آخرت, یعنی جو اللہ کو راضی کرنے کی جستجو کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں, اللہ کو اپنا مقصود بنائے ہوئے ہیں, ان کو دونوں جہان مل جاتے ہیں. اور جو دنیا مانگتا ہے محض دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو صرف دنیا ہی جو ملتی ہے اور وہ بھی اتنی جتنی اس کے مقدر میں, اور آخرت سے وہ محروم ہو جاتا ہے.
اہل عقبا دو جہاں مل گئے, اہل عقبا دو جہاں مل گئے, اہل دنیا کو دنیا دنیا پانی ملی, عقبا دو جہاں مل گئے, دنیا دنیا پانی ملی, صحبت شیخ سے زندگانی ملی, زندگانی میں کیا شادمانی. نفس کو جس نے اپنے مٹایا سے,
نفس کا پہچانا یہ ہے کہ نفس کی خواہشات پر عمل نہ کرنا، دل میں جو تقاضا آئے کسی بھی کام کا پہلے اس کو شریعت کے ترازو میں تول لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے یا اس قول سے یا اس ارادے سے ناراض تو نہ ہوں گے، خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اگر خوش ہوں گے تو اس کام کو کر لیں، خوشی خوشی کر لیں، اور اگر اس کام سے یا قول سے اس فعل سے یا اس ارادے سے اللہ ناراض ہوں تو اس سے رک جائے، اس سے نفس مٹتا جاتا ہے، جس قدر خواہشات کو فنا کیا جائے گا نفس مٹتا چلا جائے گا، اور جب نفس کامل مٹ جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کامل قرب نصیب ہو جائے گا۔
نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے راہ حق میں بڑی کارانی ملی،
نہ صرف یہ کہ وہ خود اللہ والا ہو جاتا ہے بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ والے بن جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔
نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے راہ حق میں بڑی کارانی ملی، ہے مبارک جو ہم پر فدا ہو گئی، ہے مبارک جو ہم پر فدا ہو گئی، زندگانی آنی جانی ملی، زندگانی تو بس آنی جانی ملی۔
زندگی تو کافر کی بھی گزر جاتی ہے، فسق و فجور کرنے والوں کی بھی گزر جاتی ہے، جی بھر کے عیش کرنے والوں کی بھی گزر جاتی ہے، اور زندگی اللہ والوں کی بھی فدا، اللہ والوں کی بھی گزر جاتی ہے جو ہر دم اللہ پر فدا ہوتی ہے۔ لیکن غور کرنا چاہیے کہ کامیاب کون رہا، وہ آدمی جس نے دنیا کی فانی لذتوں کو اپنایا اور خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے آخرت سے محروم ہو گیا، خدا کی رضا سے محروم ہو گیا، خدا کی محبت و معرفت سے عاری چلا گیا دنیا سے، تو بے قیمت ہو گیا۔ اور وہ آدمی جس نے ہر دم اپنے لمحات کو اللہ پر فدا کیا، وہ آدمی اگرچہ دنیا کے عیش و آرام میں بظاہر نہیں رہا لیکن وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے اور ہر دم اپنے لمحات کو اللہ پر فدا کرتا ہے، اپنی پوری زندگی کو اللہ پر فدا کرتا ہے، اللہ کی رضا اللہ کی محبت اور معرفت کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، وہ قیمتی ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ باقی باللہ، بعض اولیاء اللہ کا لقب باقی باللہ ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پوری جان مال اپنا ہر ہر لمحہ اللہ پر فدا کر دیا تو وہ باقی ہو گئے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے تو وہ باقی باللہ ہو گئے۔
ہے مبارک جو ہم پر فدا ہو گئی، زندگانی تو بس آنی جانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا جس کا دل حامل سرد دل ہو گیا، جس کا دل حامل سرد دل ہو گیا، بندگی کی اسے رازدانی ملی، بندگی کی اسے رازدانی ملی، جس کا دل حامل درد دل ہو گیا، بندگی ہی اسے رازدانی ملی۔ فیض مرشد کا اثر یہ احسان ہے، فیض مرشد کا اثر یہ احسان،
مرشد کا فیض ہوتا ہے، ان کی صحبت کا فیض ہوتا ہے، ان کا احسان ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جھانکتے ہیں، اور ان کے دل میں جس جس کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اس پر بھی کرم فرما دیتے ہیں، وہ ایسے مقبول ہوتے ہیں اللہ کے کہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جس کو نظر محبت سے دیکھ لیتے ہیں ان پر بھی فضل فرما دیتے ہیں، تو فاسقوں فاجروں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک مرتبہ دہلی کی مسجد فتح پوری سے عبادت کر کے نکلے، کئی گھنٹے عبادت کا اثر تھا، آنکھوں میں وہ نور تھا، مسجد سے باہر نکلتے ہی ایک کتے پر نظر پڑ گئی۔ اس کتے کا پھر یہ حال ہوا کہ تمام کتے اس کے سامنے بادب بیٹھنے لگے، اس پر کچھ ایسا اثر ہوا، تو فرمایا کہ جس کی نظروں سے کتا محروم نہیں رہتا تو انسان کا پھر کیا ہوگا کہ انسان محروم کیسے رہے گا۔
فیض مرشد کا اقدر یہ احسان ہے، اہل دل کی طرح زندگانی ملی۔
اولیاء اللہ جس کی زندگی ہو گئی، پہلے سے اس کو بجور میں تھے، گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، اب شہر کے فیض سے گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی، اور خود پہلے خود گمراہ تھے، اب دوسروں کے راہبر بن گئے۔ اہل دل کی طرح زندگانی ملی، نیکوکاروں میں شامل ہو گئے اور اعمال صالحہ کرنے لگے، دل بدل گیا، زندگی بدل گئی۔ ورنہ لاکھ کتابیں پڑھو زندگی نہیں بدلتی، وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔
فیض مرشد کا اثر یہ احسان ہے، فیض مرشد کا اثر یہ احسان ہے، اہل دل کی طرح زندگانی ملی، اہل دل کی طرح زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی کیا شادمانی ملی۔
گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 معارف القرآن سے پڑھ کر سنائی تھی، جس نے 6 بیماریوں کا ذکر تھا، 6 گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا تھا، اس میں سے پہلا گناہ جس سے منع فرمایا تھا، کسی پر تمسخر سے ہنسنا، تمسخر کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اور دوسری چیز اسی زمن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف تنبیہ فرمائی کہ جن پر ہم ہنستے ہیں شاید وہ ہم سے بہتر ہوں، اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہوں۔ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے کہ عورتیں عورتوں پر نہ ہنسے، مرد مرد پر نہ ہنسے، اور فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے کہ مرد بھی عورت پر ہنس سکتا ہے، عورت مرد پر ہنس سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ محال ہوتا ہے، کیونکہ عورت اور مرد کا اختلاط یعنی ملنا جلنا اجنبی عورتوں مردوں کا ویسے ہی منع ہے، شرم ممنوع ہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا، لیکن سب کا سب اس میں شامل ہے۔ اور دوسری چیز کہ دوسروں کو ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، کہ ان سے اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو عیب لگانا۔ اور تیسری چیز کہ برے القاب سے ان کو پکارنا جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو، ایسے لقب سے پکارنا۔ تین گناہ آیت نمبر 11 میں بیان ہوئے اور 3 گناہ اس میں بیان ہوئے آیت نمبر 12 میں، کہ سوئے زن سے بچنا چاہیے، برے گمان سے بچنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں لینا چاہیے۔ چوتھا گناہ یہ، پانچواں، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لینا چاہیے کہ کس میں کیا عیب ہے۔ اور چھٹا گناہ غیبت کا ہے، یہ غیبت سے بھی منع فرمایا، اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے ایک اور برائی کا تذکرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ترجمہ معرف القرآن سے عنایتوں کا یہ ہے، اے آدمیوں، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو. تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا. اللہ سب کچھ جانتا ہے، خبردار ہے. خلاصہ تفسیر ان آیت کا یہ ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اس لیے اس میں تو سب انسان برابر ہیں. اور پھر جب جس بات میں فرق رکھا ہے کہ تم کو مختلف قومیں اور پھر ان قوموں میں مختلف خاندان بنایا، یہ محض اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، جس میں بہت سی مصلحتیں ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کرو. کیونکہ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جس کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں، بلکہ اس کے حال کو محض اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے. اس لیے کسی نسب اور قومیت پر فخر نہ کرو. اوپر کی آیات میں یہ معرف و مسائل میں حضرت نے لکھا ہے کہ اوپر کی آیات میں انسانی اور اسلامی حقوق اور آداب معاشرت کی تعلیم کے سلسلے میں چھ چیزوں کو حرام اور ممنوع کیا گیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھے، اور جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب ہوتی ہیں، یعنی جو جھگڑے اور ناچاقیاں، نا اتفاقیاں اور گھر ٹوٹنے کے سبب ہوتے ہیں، وہ یہ اکثر یہی چھ گناہ ہوتے ہیں. اس آیت میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کمتر یا رذیل نہ سمجھے، اور اپنے نسب اور خاندان یا مال و دولت وغیرہ کی بنا پر فخر نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں در حقیقت فخر کرنے کی ہیں نہیں. پھر اس تفاخر سے باہمی مناصرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں. یہ ساتواں گناہ ہی ہے، قومیت اور صوبائیت اور تعصب، صوبائیت کا تعصب اور زبان کا تعصب. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس کی زبردست اصلاح فرمائی تھی اپنے زمانے میں، اور ایک رسالہ بھی چھوٹا سا ترتیب ہو گیا تھا حضرت کے ملفوظ کا. تو اس وقت جو ہے یہ تعصب اور صوبائیت اور قومیت کی بہت زیادہ عروج پر تھا، یہ فسادات اسی وجہ سے ہوئے تھے، لسانی فسادات. تو حضرت والا رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ میں اس پر بڑا کام ہوا الحمدللہ. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے آپس میں جھگڑے اور فساد اور تفرقے اور نا اتفاقی کی. تو فرمایا کہ اس لیے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں، اور خاندان اور قبائل یا مال اور دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہے. شان نزول ان آیات کا یہ ہے، یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا. تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا، نعوذ باللہ تعالی من ذلك. اور حارث بن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس کالے کمرے کے سوا کوئی آدمی نہیں جڑا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے. ابو سفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دے گا. چنانچہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا، انہوں نے اقرار کر لیا. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلایا کہ فخر اور عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقویٰ ہے، جس سے تم لوگ خالی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آراستہ ہیں، اس لیے وہ تم سب سے افضل اور اشرف ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں. طواف سے فارغ ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا. جس کا ترجمہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے فخر جاہلیت کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا۔ اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے، دوسرا فاجر اور شقی، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت، مال اور دولت کا نام ہے، اور اللہ کے نزدیک تقویٰ یعنی پرہیزگاری۔ قرآن کریم نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ حق تعالیٰ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوموں قبیلوں میں جو حق تعالیٰ ہی نے فرمائی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے۔ مثلا ایک نام کے دو شخص ہیں تو خاندان کے فرق سے ان میں امتیاز ہو سکتا ہے، اور اس سے دور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا ہے، اور نسبی قرب اور بوجھ کی مقدار پر ان کے حقوق شرعیہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اسباب کا قرب و بوجھ معلوم ہوتا ہے، جس کی ضرورت تقسیم میراث میں بھی پیش آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسبی فرق کو تعارف کے لیے استعمال کرو، تفاخر کے لیے استعمال نہیں کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بیماریوں سے، خصوصاً ان بیماریوں سے جن کو خدا تعالی نے قرآن پاک میں بالاہتمام نازل فرمایا ہے، ہر بیماری سے اللہ تعالی ہمیں پاک کر دے اور اپنی اصلاح کی ہمیں توفیق دے۔ اور میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں جو ہمارے حضرت کی تعلیمات ہیں، اس میں سب سے اول چیز تو ہمارے حضرت نے جو نگاہ کی حفاظت کا تعلیم فرمائی ہے، اور قرآن پاک نے بھی بالاہتمام مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اس حکم کو نازل فرمایا ہے، اور پھر نگاہ کی حفاظت کو فرج کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کا مقدمہ فرمایا ہے، اور پھر اس عمل کو یعنی نگاہ کی حفاظت کو ازکا فرمایا ہے، سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی ایک خاص بات ہے کہ ہمارے حضرت نے ہمیشہ دین میں سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہم کو عطا فرمائی، تو ہمارے حضرت اسی لیے رو رو کر قسم کھا کھا کر یہ ارشاد فرماتے رہے ساری زندگی، اور اسی کا ہمیں درس دیتے رہے، اور اسی کا ہمیں سبق پڑھواتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھواتے رہے، تکرار کرواتے رہے کہ ہم نگاہ کی حفاظت کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسا عمل ہے کہ جو حقیقت میں نفس پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، بہت سے لوگوں کو جو ہے فارغ اوقات میسر آ جاتے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ان کے پاس فارغ اوقات، اور دنوں میں تو فارغ نہیں ہوتے، اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں روزے میں جو ہے ان کو بہت فارغ اوقات میسر آ جاتے ہیں، اور لہذا پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور کہیں جانا آنا نہیں ہوتا تو پھر یہ پہلے اخبار اور وسائل، میگزین، گندے میگزین یا تاش کھیلنا، اس قسم کے چیزوں نے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اب یہ جو موبائل آ گیا ہے، اسمارٹ فون، تو یہ گناہ میں پڑ جانا اس سے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، اور میں اس کو جبھی سوسو کہتا ہوں کہ یہ برا ساتھی ہے کہ جو آدمی اس کا منتر نہ جانتا ہو، جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی دنیا بذات خود بری چیز نہیں ہے، اگر دنیا رکھنی ہے تو رکھو، لیکن پہلے اس کا منتر سیکھ لو۔ جیسے سانپ ہوتا ہے، سانپ کا تماشا دکھلانے والے، ان کو فن آتا ہے اس کا تماشا دکھانے کا، لیکن پہلے اس کا وہ زہر کی پوٹلی نکال دیتے ہیں تاکہ اگر وہ کاٹے بھی تو اس کا زہر نقصان نہ کرے، زہر نہ ہو اس میں۔ تو اسی طرح سے وہ اس کا منتر جانتے ہیں کہ سانپ کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے اس کو رکھنا ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا اگر رکھنی ہے تو اس کا منتر سیکھ لو۔ اسی طرح یہ اسمارٹ فون کی اگر شدید ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، معاش کی پریشانی ہو جائے گی، معاش لے جائے گا، تو بھائی رکھ لو، لیکن اس کا منتر سیکھ لو۔ اللہ والوں کے صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہو، اور خدا تعالیٰ کے جو ہے استعدار رکھو کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ استعدار صحبت اولیاء ہی سے نصیب ہوتا ہے، انہی کی صحبتوں میں رہنے سے یہ استعدار نصیب ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے اشعار میں پڑھا کہ دل کی نگہبانی مل جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، ان کے قلوب کو ایسی خدا تعالیٰ سے نسبت ہوتی ہے، اور ایسی ان کے تقویٰ کا نور ہوتا ہے کہ وہ نور دوسروں کے قلب کو بھی متاثر کرتا ہے، اور گناہوں کے اندھیرے سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ایسا برا ساتھی ہے کہ اگر اس پر کنٹرول نہ کیا، اپنے نفس کو کنٹرول نہ کیا تو بڑے بڑے، کل بھی یہی بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتا ہے، متقی لوگوں کو جو ہے وہ فاجر کو فاجر بنا دیتا ہے. کتنے لوگوں کے حالات جو ہے وہ برباد ہو گئے اس کی وجہ سے. اچھے تھے، نمازی تھے، حافظ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن بیچارے اس کے اندر گر گئے، اس کے کنویں میں، اور بیچارے برباد ہو گئے. آج وہ خود چھوڑنا چاہتے بھی ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہے، کیونکہ اس کی کٹٹ ہے. جس طرح نگاہ کی حفاظت کا والا ہمیں تعلیم فرماتے تھے کہ بھائی ایک نگاہ بھی مت ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ نگاہ ڈالنے سے پھر جو ہے دل پھسلتا چلا جائے اور تمہیں پھر اس نگاہ کو ہٹانے کی قدرت نہ ہو اور پھر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ. یہ ایسی بیماری. تو ایک تو نظر کی حفاظت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً رمضان المبارک میں. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ مجھ جیسے کوئی کمزور اگر ہو تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ فارغ ہے تو بے شک وہ سو جائے. عبادت کی ہمت نہیں ہے، تلاوت کی ہمت نہیں ہے، تو بے شک وہ سو جائے. تو لیکن یہ کہ فارغ اوقات کو اپنے فضول کاموں میں نہ لگائیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ زبان ہے، زبان. اور یہ جتنے بھی گناہ دوسری تیسری مجلس میں یہ جتنے بھی گناہ ہم نے پڑھے ہیں اس میں قرآن پاک میں، معرف القرآن میں، ان کا تعلق ہی جو ہے حقیقت تو اس کی دل سے ہے، کہ تعلق تو دل سے ہے، کہ دل کی بیماری ہوتی ہے تب وہ زبان پر آتی ہے، لیکن زبان اس کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب تک دل دل میں ہے آدمی اچھی تعبیر کر سکتا ہے، اپنے دل کو سمجھا سکتا ہے، نفس کو سمجھا سکتا ہے، لیکن جب وہ چیز زبان پر آ گئی تو گناہ صادر ہو گیا، گناہ ہو گیا. تو یہ زبان جو ہے اس کے بارے میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی کہ انہوں نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ کس چیز کا خوف زیادہ رکھتے ہیں، یعنی وہ کوئی گناہ ایسا جس سے میں بچ جاؤں تاکہ میں نجات پا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکال کے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، اس سے بچو، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے فوراً، جس طرح آنکھ کا یہ پردہ ہلکا سا ہے اور ذرا سی دیر میں آنن فانن جو ہے گناہ صادر ہو جاتا ہے اور وہ تصویر یا شکل دل میں اتر جاتی ہے، بس کام خراب ہو گیا. اب اللہ ہی خیر کرے. اسی طرح زبان، کہتے ہیں کہ زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا. کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کو برا لقب دے دیا، کسی کی غیبت کر دی، گناہ صادر ہو گیا. اسی طرح بقیہ جو یہ گناہ ہے، تو یہ جو گناہ ہے نسلی تعصب کا، قومیت کا، صوبائیت کا، لسانیت کا، یہ بھی ایسا ہی ہے. حقیقت میں تو اس کا جو منبع ہے وہ دل ہی ہے، دل میں مرض ہوتا ہے وہی ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے زبان اس کا ذریعہ ہے. تو یہ زبان سے ہی جو ہے اسی طرح سے یہ تفاخر کی کلمات نکل جاتے ہیں اور دوسرے کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، خدا تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، خدا کی نظر میں یہ بندہ ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لسانیت کا تعصب، قومیت کا تعصب، برادری کا تعصب، یہ ایسا تعصب ہے کہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے جو آدمی یہ سمجھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ دیکھو کہ ہم نے کیسی کیسی، کتنی دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہم نے لوگوں کو عطا کی ہیں، کس قدر مختلف شکلیں عطا کی ہیں، کس قدر قبیلے بنائے ہیں، رنگ کے بھی کتنا فرق ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی بالکل گورا ہے. تو یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نشانی کو جو حقیر سمجھے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھ رہا ہے. اس لیے بڑے بڑے گناہ ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ان سب گناہوں سے بچنے کی، خصوصاً یہ زبان کی جو آفتیں ہیں، غیبت ہے اور کسی کو برے لقب سے پکارنا ہے یا کسی کا مذاق اڑانا ہے، تمسخر کرنا ہے یا کسی کا عیب ڈھونڈنا ہے. عیب جوئی بھی ہمارے اندر بہت ہے. بڑے بزرگوں نے تو مبارکباد دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے اس شخص کو کہ جس کو اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے میں اس بات کی فرصت نہ ملے، دوسروں کے عیب کو ڈھونڈنے کی فرصت نہ ملے، دوسرے عیب کو نہ دوسروں کے عیب کو نہ دیکھے، اس کو اپنے ہی عیوب سے فرصت نہیں ہے دیکھنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی، ان کی فکر کرنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارکباد دی ہے. اور ایک صاحب نے کیا اچھی بات کہی کہ دوسروں میں خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور دوسروں میں عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے، بڑا عیب ہے، یہ چھوٹا موٹا عیب نہیں ہے. کہ خدا تعالیٰ جس طرح ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کا معاملہ یہ ہے جیسے باپ کا معاملہ بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیٹے بعضے لائق ہوتے ہیں بعضے نالائق بھی ہوتے ہیں اور باپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کرتا ہے نفرت کا معاملہ بھی کر دیتا ہے لیکن کوئی باپ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے بیٹوں کو کوئی رسوا کرے دوسرا کوئی رسوا کرے خود تو ڈانٹ دیتا ہے مار بھی دیتا ہے لیکن بازار میں رسوا ہونا کہ لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں وہ ہرگز بھی اس کو گوارا نہیں ہوتا وہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے بے عزت ہوں چاہے لائق ہوں چاہے نالائق تو اللہ تعالیٰ جو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ کیسے گوارا کریں گے کہ میرے بندوں کو کوئی رسوا کرے ان کے عیبوں کو ڈھونڈے اور حدیث پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی معرف القرآن میں کہ جو آدمی دوسروں کو عیب ڈھونڈ کر ان کو رسوا کرنے کی فکر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور اس کو اسی عیب میں مبتلا کر کے اس کو رسوا کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا خدا تعالیٰ بھی اس کو نہیں چھوڑتے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے اس لیے بھائی ہم اپنے عیوب کو ڈھونڈیں اپنی فکر کریں دوسروں کے عیب کو نہ ڈھونڈیں دوسروں میں دیکھنا ہی ہے تو ان کی خوبیوں کو دیکھیں ان کی خوبیوں کو دیکھیں تاکہ ان کی خوبیوں کی ہمیں اپنے اندر لانے کی فکر پیدا ہو غرض یہ کہ بھائی یہ آنکھ کی حفاظت کے بعد یہ زبان کی حفاظت کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے اس کے اوپر بہت توجہ کرنی چاہیے اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ بھائی اچھی تعویلات رکھی جائیں اب بندوں سے نیک گمانی رکھی جائے اللہ کے بندوں سے خصوصاً اولیاء اللہ سے خوب نیک گمانی رکھی جائے اور بدگمانی اگر کوئی دل میں آتی بھی ہے تو یقین کے درجے میں نہ ہو یہ ہم نے کوئی دیکھا نہیں کسی کو کسی کے دل کا حال ہمیں معلوم نہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا یہ فرما کر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی تو یہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے یعنی کسی کو کسی کے حال کی خبر نہیں ہے کہ کل اللہ کے نزدیک کس کا کیا انجام ہونے والا ہے جس کو ہم اچھا سمجھیں کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے کو اچھا سمجھیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شامت آ جائے اور جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی عمل ایسا محبوب اور مقبول ہو کہ خدا نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا اس نے خاتمہ کا فیصلہ فرما دیا اونچے درجات کا فیصلہ فرما دیا ہم نے حضرت سے سنا ہے کہ ایک بڑے بزرگ کوئی فقیر تھے وہ وضو کر رہے تھے اور ایک عام آدمی بھی وہاں آیا دیہاتی تھا تو وہ بھی وضو کرنے لگا لیکن اس نے دیکھا کہ بزرگ جو ہے وہ نیچائی کی طرف ہے اور میں اوپر ہوں تو میرا وضو کا مستعمل پانی امام صاحب کی طرف جا رہا ہے تو وہ اٹھ کر امام صاحب کے دائیں طرف آ کر نیچے کی طرف آ کے بیٹھ گیا وہاں وضو کرنے لگا خدا تعالیٰ تو ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں ہر نیت کو دیکھ رہے ہیں خدا تعالیٰ نے اسی عمل پر ان کی بخشش فرما دی کہ تم نے میرے ایک مقبول بندے کا ادب کیا تو یہ باتیں ایسی ہیں خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی رجسٹر نہیں رکھا ہوا ہے کوئی کمپیوٹر نہیں ہے یا کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جو ان پر حاکم ہے اور ان پر جو ہے کوئی مجبوری ہے کسی کو بخشنا یا کسی کو عذاب دینا بلکہ خدا تعالیٰ بے نیاز ہیں اور وہ مالک یوم الدین ہیں جس کو کسی جو کوئی ادا ان کو پسند آ جائے اس ادا کو مجھے یاد آیا ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے مثال دی تھی کہ امریکہ کا ایک صدر ایک مرتبہ یہاں پاکستان آیا تھا تو اس کو ایک اونٹ گاڑی والے نے اونٹ گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر سلام کیا سلامی کی شکل میں تو اس کو وہ ادا پسند آ گئی اور اس نے پاکستان کی حکومت سے سفارش کر کے اس کو امریکہ کا گرین کارڈ دلا دیا اللہ تعالیٰ بہت لوگوں نے اس پر رش کیا ہوگا تو لیکن جو ہے یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں رکھے غرض یہ کہ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ جب امریکی صدر کو ایک ادا اس کی پسند آ گئی اس کا اس طرح سے دنیاوی طور پر اس کو یہ فائدہ پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح بندے کی کوئی ادا پسند آ جائے تو بس اس کا کام بن جاتا ہے بعض اوقات چھوٹے عمل پہ بڑا انعام دے دیتے ہیں بعض اوقات چھوٹی سی بات سے گرفتی فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے تو آنکھ کی حفاظت اور وہی زبان کی حفاظت اور قلب میں کسی سے کینہ بغض بدگمانی نہ ہو اگر کوئی پہلے کوئی نفرت و عداوت پیدا ہو چکی ہے تو بھائی اس کی اصلاح کر لیں آپس میں صلح کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں اور بدگمانی کو ہرگز کیونکہ یہ شیطانی مرض ہے جہاں دیکھتا ہے شیطان کہ یہ لوگوں کے اندر جو ہے محبت پیدا ہو رہی ہے یہ تو بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں آپس میں بدگمانی ڈال دیتا ہے ساس بہو میں بدگمانی ڈالتا ہے نن بھاوج میں بدگمانی ڈال دیتا ہے بھائیوں تک میں بدگمانی ڈال کر ان کو لڑوا دیتا ہے الگ الگ کروا دیتا ہے جھگڑے ڈلوا دیتا ہے میراثوں سے محروم ہو جاتے ہیں کس قدر زندگی بھر بلکہ کئی کئی نسلیں ان کی دشمنی میں عداوت میں گزر جاتی ہیں، مگر اس کی اصل جو بنیاد اگر غور کریں دیکھا جائے تو محض بدگمانی ہوتی ہے، اس کی حقیقت اکثر کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے قلوب کو صاف رکھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بھائی حضرت فرماتے تھے کہ گندے دل میں تو اللہ تعالی نہیں آ سکتے، اور ہماری زندگی کا مقصود ہی اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ایسے گندی حالت کے اندر ہم کیسے اللہ کو راضی رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لطیف ہے، وہ ایسے گندے دل میں کیسے آ سکتے ہیں. تو اپنے دل کو ہمیں صاف رکھنا ہے. ہمارے حضرت شیخ العزیز شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، تو فرق در طریقت ما کی نہ داشتن، آئی نے سی نجو آئی نہ داشتن. فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ کفر کی طرح سے ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف کینا رکھیں، بلکہ ہمارا آئین، ہمارا طریقہ، ہمارا قانون، ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف و شفاف بے داغ رکھیں، کسی کے متعلق کوئی کینا، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی نفرت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا طریقہ بھی بہت اچھا سکھلایا گیا ہے ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا نسخہ. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ ایسی بدگمانی ہو یا حسد ہو یا کسی کے خلاف کوئی نفرت دل میں ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے لیے دعا کیا کرے، خوب دعا کیا کرے کہ اللہ اس کو دنیا کی ترقی بھی دے دے، آخرت کی ترقی بھی دے دے. غرض یہ کہ جتنی نعمتیں ہیں اس کے لیے دعا کیا کرے. پھر یہ کہ اسے سلام کرنے میں پہل کیا کرے. نفس کو دشوار معلوم ہوگا، تلخ گھونٹ ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ تلخ دوا پینے سے ایسی شفا ہوگی کہ دل پھول کی طرح ہلکا ہو جائے گا. سلام کرنے میں پہل کرے، اور اس کو کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ پیش کر دیا کرے، اور جب کہیں جائے اگر سفر پہ جانا ہو تو وہی اس سے ملاقات کر کے اس سے دعا کرا کے جائے، اور اسی طرح ہو سکے تو کبھی بھائی اس کی ہلکی پھلکی کوئی دعوت کر دے، اس کو ناشتہ کرا دے، چاہے تھوڑا ہی ہو. تو ان باتوں کے کرنے سے جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی جو نفرت ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنے قلوب کی صفائی اور تزکیہ کامل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. معاذ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به ولیس شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنۃ الا قد نہیتکم عنہ وان الروح الامین وفی روایت وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَذَ فِي رَوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِدُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَبْطُلُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور رکھے مگر وہ جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور رکھے مگر وہ چیز جس سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے. اور حضرت جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا. پس جب ایسا ہے کہ جو رزق مقدر کیا ہے وہ پہنچنے والا ہے، تو خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور رزق کے حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو، اور رزق پہنچنے میں تاخیر کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کو گناہوں کے ارتکاب سے حاصل کرو. اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں اور کشادگی اور دولت میں دیکھو تو وہ نعمت اس کے لیے عذاب ہے، نعمت نہیں۔ یہ آج کل کا بہت بڑا مرض ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں یا اس سے بھی نیچے چلے گئے۔ تو اس کو کامیابی اور ناکامی کا جو ہے وہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے اور ہم ناکام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں اور کشادگی اور دولت میں دیکھو تو وہ نعمت اس کے لیے عذاب ہے، نعمت نہیں ہے۔ اور یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو ان کو اپنے سے حقیر جانیں، یہ بھی خاص بات ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح کا مضمون ایک حدیث میں احقل مؤلف کی یعنی ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی نظر سے گزرا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے تو وہ بندے کے لیے نعمت ہے۔ ہمارے حضرت کا ایک شعر بھی ہے، آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس کے قربان سینکڑوں ساحل ہوئے۔ آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس کے قربان سینکڑوں ساحل ہوئے۔ فرمایا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ اس بندے کے لیے مصیبت ہے۔ اکثر مال اس کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ جب مال آتا ہے تو آدمی خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس طرح پھر وہ حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے تو وہ بندے کے لیے نعمت ہے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ اس بندے کے لیے مصیبت ہے۔ احکام مؤلف یعنی ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عارف محقق نے کسی صوفی کو دیکھا کہ اس نے لذیذ شوربے کو زہد کے خلاف، زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، زہد کے خلاف سمجھ کر اس نے پانی ملا دیا اور بے مزہ کر کے کھایا۔ محقق عارف نے فرمایا کہ یہ صوفی عارف ہوتا تو ایسا نہ کرتا، لذیذ شوربہ کھاتا اور اس کے دل میں ہر لقمے پر شکر نکلتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے شکر نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء آنے جانے کی سنتوں کے عنوان سے کچھ سنتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت استنجا کی جگہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ بیت الخلاء بعض جگہ نہیں ہوتا، اس وقت ایسی جگہ آڑ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور استنجا کھڑے ہو کر نہ کریں، بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اور وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لے۔ فائدے میں ہمارے حضرت نے لکھا ہے کمالات اشرفیہ کے حوالے سے کہ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں، یہ 12ویں فصل ہے۔ لکھا ہے کہ کمالات نبویہ عظیمت الشان کے ایک یہ واقعہ ہے جو مکہ میں بقول زہری 5 نبوت کے بعد ہوا، جس کے راوی یہ سب صحابی ہیں جن کا نام بھی لیا جا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اجمعین مردوں میں سے، اور عورتوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سے ان کے سوا اور بھی ہیں۔ بعض واقعات میں پہلا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ شعب ابی طالب میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی۔ جمع ان روایات میں یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر کو جو شعب ابی طالب کے پاس تھا، آپ نے بوجہ سکونت کے اپنا گھر فرما دیا، وہاں سے آپ کو مسجد میں حطیم میں لے گئے، اور ہنوز نیند کا اثر باقی تھا کہ وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے، اور چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو ابتدائے امر ہی سے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ خالق عادت ہونے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، فآثرنا ولا تغفر علينا، واغفر وارض عنا يا كريم۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر چھوٹے بڑے، جان کر کیے، انجانے میں کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ کیے، اللہ ہر گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے قلوب کو بالکل پاک و صاف فرما دے۔ اللہ سر سے پیر تک، اللہ بال بال کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سراپا مغفرت بنا دے۔ اے اللہ مغفرت نازل فرما دے۔ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ اللہ حسن خاتمہ ہر مسلمان کو نصیب فرما دے۔ الہ العالمین، ہمیں اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے۔ اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے، اصلاح کامل فرما دے، اخلاق حمیدہ سے نواز دے، اور اخلاق رذیلہ سے بالکل پاک فرما دے۔ دل کی گہرائیوں میں جو غیر کے بت چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ ہر بت سے واقف ہیں، اور آپ کا ہاتھ ہماری جانوں میں پہنچا ہوا ہے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دے۔ اللہ ہم اللہ اپنا فضل فرما کر ہماری اصلاح کامل فرما دے، ہمارا تزکیہ کامل فرما دے، بری بری عادتوں سے، برے اخلاق سے اللہ ہمارے قلوب کو، ہمارا سراپا کو پاک فرما دے۔ اللہ سب سے پیر تک نور بنا دے، بال بال کو نور بنا دے، ہمارے قلوب میں انوارات کی بارش فرما دے۔ اے اللہ سراپا نور بنا دے، سراپا نور بنا دے، نور عظیم عطا فرما دے۔ اللہ نور عظیم عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ کے روزگاروں کو آسان، حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما۔ اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا سبب بنا دے۔ اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا دروازہ کھول دے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دے، روزیوں میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک سے سود کا اور رشوت کا اور بدکاریوں کا، بے حیائیوں کا، اور شراب خوری کا اور ہر اے اللہ برائی کا خاتمہ فرما دے. اللہ تمام اسلامی ممالک سے سود کا, رشوتوں کا اور بدکاریوں کا, بے حیائیوں کا اللہ خاتمہ فرما دے. اللہ اللہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم عافی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اصلح لی واصلح امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہ العالمین الہ العالمین, یہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم روزے سے بھی ہیں, اور اے اللہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے. اے اللہ یہ ایسا مقدس اور مبارک ہے, اور یہ آپ کا مہینہ ہے, اور اے اللہ روزہ بھی آپ ہی کے لیے ہے. اور اے اللہ ایسا مقدس و مبارک ہے کہ آپ نے حاملین عرش کو حکم دے دیا کہ آپ کی تسبیحات اور تعریف کو چھوڑ کر اپنے گناہگار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہیں, اپنے بندوں کے گناہوں پر آمین کہیں. اے اللہ آپ کو اس مبارک مہینے اور اس تقدس کے اے اللہ واسطہ کہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور اللہ ہم نے جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما دے, اور اللہ جو نہیں مانگا اپنے کرم سے الہ العالمین وہ بھی عطا فرما. کوئی خیر ایسی نہ ہو اگر آپ ہمیں عطا فرما دیں, اور کوئی برائی اور شر نہ ہو جس کو آپ ہم سے دور نہ فرما دیں. الہ العالمین ہمیں معافی فرما دے, اللہ اس نے خاتمہ مقدر فرما دے, اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مقدر فرما دے. اللہ آپ ایک جنت کیا ایسی کروڑوں جنتیں پیدا کر سکتے ہیں, ہر درجے کو اعلیٰ درجہ دے سکتے ہیں, اور ہم کمزور ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, ہم کسی قابل نہیں, ہمارا منہ اس قابل نہیں, لیکن اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں. اے اللہ کریم ہوئے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے. اے اللہ بے گمان عطا فرما دے, تصور سے زیادہ عطا فرما دے, وہم و گمان سے زیادہ عطا فرما دے. آپ کے خزانے لا محدود ہیں, آپ کتنا بھی عطا فرما دیں آپ کے خزانے ابل رہے ہیں, لا محدود ہیں, اس میں کمی کا نقصان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اے اللہ آپ اپنے کرم سے ہمارا کام بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دے. اللہ ہماری جھولیاں کھٹی پھٹی ہیں, اے اللہ اس پر ربو بھی فرما دے, جھولیاں بڑی بنا دے, زرخ بڑا بنا دے, اور اس میں بھر بھر کے عطا فرما دے. اللہ دونوں جہان کی خیروں اور بھلائیوں کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, اور دونوں جہان کے شروع اور فتن اور آفات سے اور مہلک بیماریوں سے اے اللہ ہم آپ سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں. الہ العالمین دونوں جہان کی خیروں سے اور نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اللہ ہمیں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, اور کریم کی ذات سے بعید ہے کہ وہ سوال کرنے کا سوال کو رد کر دے. اے اللہ بحق سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما, شرف قبول عطا فرما, دونوں جہان کی خیریں بھلائیاں عطا فرما, اور دونوں جہان کے شروع اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے بچے جن کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو نیک صالح محبت والے اور قربانی اور ایثار والے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو نبھانے والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے رشتے عطا فرما دے. جن کے رشتے ہو گئے گھروں کے اندر نہ چاہتیاں ہیں نہ اتفاقیاں ہیں بس گمانیاں ہیں, اے اللہ ان کے قلوب کو پاک و صاف کر کر ان میں اتفاق اور محبت کا ماحول پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے, تفرق بازی سے تعصب سے اور ہر گناہ سے اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما دے, ہمارے دلوں کو بالکل پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے. الہ العالمین ہمارے ملک میں جو آفات آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں دنیا کے اندر آ رہی ہیں, اے اللہ ان مہلک بیماریوں سے اور آفات سے اور حادثات سے زلزلوں سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ان آفات اور بلیات کو اٹھا لیجئے. اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجئے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے رتبے بہت بلند فرما, ان کے اہل و عیال آل اور خاندان والوں کو اے اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ بلند مرتبہ عطا فرما, عزت و شرف عطا فرما, خوشیاں ہی خوشیاں دکھا, کبھی ہم کو غم نہ دکھا. ہر ایک کو, ہم میں سے ہر ایک کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہماری بچوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو صاحب اقوا نسبت بنا دے, اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے, ہم سب کو جلد فرما لے, ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الہ العالمین, ہمارے ایک دوست جو سب پریشانی میں گرفتار ہیں, اے اللہ اپنے کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما, ان کے مسائل کو حل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.